أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبة أمورنا خيرا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. موضوع گفتگو حکومت الہی در قرآن ہے اس ماہ مبارک رمضان میں جو ماہ قرآن ہے و قرآن کریم کتاب ہدایت ہے بفرمان خود قرآن کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس و بینات من الہدا والفرقان. یہ کتاب ہدایت ہے اور ہدایت کا جامع نظام خداوند تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا ہے. یہ مطلب کہ قرآن انسان کے لیے کتاب ہدایت ہے زیادہ واضح ہو جاتا ہے اس نقطے کو اگر نظر میں رکھیں جو آج دن کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اور کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے. کم و بیش سبھی حضرات آپ اس سے آگاہ ہیں و آشنا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنا کر نہیں بھیجا بلکہ انسان بننے کے لیے بھیجا ہے. اگر اس نقطے کو قانون کو ذہن میں رکھا جائے پھر بہت ہی واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن کس طرح انسان کے لیے کتاب ہدایت ہے. انسان کا کتاب ہدایت ہو قرآن کا کتاب ہدایت ہونا انسان کے لیے اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ اس کو انسانیت تک پہنچنے کے لیے مقام انسانیت تک شرف یاب ہونے کے لیے جس منشور و ہدایت کی ضرورت ہے وہ قرآنی کریم ہے. سب کچھ قرآن میں جو کچھ آیا ہے بیان ہوا ہے وہ انسانیت تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے. آگاہی ہے، علم ہے، معرفت ہے، عمل ہے، اعتقاد ہے، ایمان ہے، اخلاق ہے، روابط ہیں، ذمہ داریاں ہیں، فرائض ہیں، محرمات ہیں، اجتناب کرنا ہے، بہت سارے انفرادی اعمال ہیں و خصوصاً اجتماعی اعمال، سوشل ہدایت جو قرآن نے پیش کی ہے یہ انسان کے مقام ہدایت تک پہنچنے کے لیے لازم ہے. ہمیں دو طرح سے انسانی سفر طے کرنا ہے، ایک انفرادی طور پر اور ایک اجتماعی طور پر. انفرادی طور پر بھی ہمیں کمال تک پہنچنا ہے اور اجتماعی طور پر بھی ہمیں کمال تک پہنچنا ہے. انفرادی کمال انسان کا مقام خلافت الہیہ ہے اور اجتماعی کمال امت بننا ہے. امت جس طرح سے قرآن مجید کا حکم ہے ولتکن منکم امہ، تم امت بنو. نظام ہدایت الہی میں جو انسان کے لیے مقرر ہوا ہے اس میں حکومت کو نقطۂ مرکزی قرار دیا گیا ہے و مرکز ہے حکومت ہدایت کے لیے اور ذمہ دار ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے. اسی لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر سابقہ انبیاء کو لوگوں کی ہدایت کی ماموریت بتائی ہے و سونپی ہے وہیں پر حکومت کی تشکیل کا حکم بھی انہیں دیا ہے و ذمہ داری ان پر عائد کی ہے. اور اہم مواقع پر قرآن نے ذکر کر دیا ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کو، ان شخصیات کو حکومت دی ہے یا حکومت تشکیل دینے کا انہیں حکم دیا ہے یا نصرت و مدد کی ہے. کوئی عہد ایسا نہیں گزرتا جس میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حکومت کا فرمان نہ دیا ہو یا حکومت الہی ان کی ماموریت و ذمہ داری میں سے مقرر نہ کی ہو. اس کے متعلق کچھ آیات بیان کی ہیں آپ کی خدمت میں اور کچھ اور آیات ہیں تاکہ ہم مکمل عبور ہو جائے عزیزوں کو باسِ حکومت پر، اس لیے کہ یہ متروک دین ہے، یہ حصہ دین کا متروک ہے، مہجور ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو رسول اللہ شکایت کریں گے اپنی امت کی، وہ یہی امت جس کی شفاعت کریں گے اسی کی شکایت بھی کریں گے، اور شکایت یہ کریں گے کہ رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے میرے پالنے والے میری قوم نے قرآن کو مہجور رکھا ہے، مہجور یعنی متروک، چھوڑ دیا ہے، ترک کر دیا تھا قرآن کو، قرآن سے کنارہ کش رہے ہیں یہ میری امت۔ قرآن خود بیان فرما رہا ہے کہ رسول اللہ یہ شکوہ بارگاہ خداوند تبارک و تعالی میں پیش کریں گے۔ قرآن کو مہجور چھوڑنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ قرآن سے کسی حد تک وعظ و نصیحت لے لیے گئے ہیں یا احکام قرآن سے لیے گئے ہیں، لیکن نظام نہیں لیا گیا کسی بھی شعبے میں۔ نظام زندگی قرآن سے استفادہ و استنباط نہیں ہوا، بس قرآن متروک ہے، اکثر حصہ قرآن کا مہجور اور متروک ہے۔ سادہ سا ایک حساب کر کے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا حصہ قرآن کا لیا گیا ہے اور کتنا حصہ قرآن کا چھوڑ دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں مجموعی طور پر 6000 سے زیادہ آیات ہیں، اگرچہ یہ یقین ہے کہ معلوم نہیں کسی کو کتنی ہیں، بھلے 6668، اسی سے یقین ہو جاتا ہے کہ نہ قرآن پڑھا ہے نہ قرآن کو آیات کو گنا ہے کبھی آپ نے۔ 6668 نہیں ہیں، یقیناً نہیں ہیں، یہ عدد ہے جو ایسے مشہور ہو گیا ہے، نہ اہل سنت اس کے معتقد ہیں نہ شیعہ، یہ ایس ایم ایس پہ چلتا ہے جس طرح 786 بسم اللہ کی جگہ رائج ہو گیا ہے، اس طرح 6668 نہیں ہے۔ اب یہ آپ کا سوال ہے کہ آپ قرآن کی آیات کو شمار کریں کتنی ہیں یا تحقیق کریں کتنی آیات ہیں۔ اہل قرآن کو یہ تو معلوم ہو کہ جو ہماری کتاب ہے اس کے اندر کتنی آیات ہیں، بھلے 6000 ٹھیک ہیں لیکن اوپر کا جو عدد ہے وہ درست نہیں ہے، بھلے تک نہیں لگائیں، قرآن کے بارے میں کبھی بھی تک بندی نہ کریں آپ، قرآن کو پڑھیں۔ اسی لیے رسول اللہ شکایت کریں گے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا اس کی آیتیں کتنی ہیں، اور ایک نسل ایسی آئے گی جس کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا اس کی صورتیں کتنی ہیں۔ آہستہ آہستہ یہ جو ڈیجیٹل نسل آ رہی ہے ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ قرآن کی صورتیں کتنی ہیں، چونکہ یہ انگلش پڑھتے ہیں، قرآن عربی میں ہے، انہیں قرآن نہیں آتا ہوگا متاسفانہ۔ اب یہ آپ تحقیق کریں کہ قرآن کی صورتیں آیات کتنی ہیں۔ باہر کے 6000 سے اوپر ہیں، 6000 سے زیادہ ہیں، ان 6000 سے زیادہ آیات میں 500 آیات فقہی آیات ہیں، فقہ کی آیات ہیں، توضیع المسائل سے مربوط آیات ہیں 500 آیات، جیسے نماز کی آیتیں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، روزے کے بارے میں، عبادتوں کے بارے میں، حرام کے بارے میں، حلال کے بارے میں، واجب کے بارے میں، مستحب کے بارے میں، یہ ساری ملا کر 500 آیات بنتی ہیں۔ اگر ہم 6000 اور اوپر کچھ آیات کو 500 ان میں سے نکال دیں تو کم از کم آپ اندازہ لگا لیں کہ 5500 آیات یا 5500 آیات بچ جاتی ہیں جو فقہی احکام بیان نہیں کر رہی ہیں، شرعی ان کے اندر عبادتیں یا حرام و حلال کا ذکر نہیں ہے، لیکن ہے وہ ساری ہدایت ہے، چونکہ قرآن مکمل ہدایت ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدن للمتقین، یہ کتاب سراپا ہدایت ہے، اس کا ہر جملہ، ہر نقطہ، ہر لفظ اس کا ہدایت ہے انسان کے لیے۔ ان میں سے 500 آیات علماء نے، فقہا نے، مجتہدین نے محنت کر کے ان سے استفادہ کیا ہے، دین اخذ کیا ہے، لیکن باقی سارا قرآن ابھی اسی طرح متروک، مہجور موجود ہے۔ اس سے فالے نکالی ہیں، استخارے نکالے ہیں، تلاوتیں کی ہیں، مردے بخشوائے ہیں، اور بہت سارے کام ان آیات سے لیے ہیں ہم نے، جبکہ ان میں بنیادی ہدایت موجود ہے۔ یعنی فقہی و شرعی آیات، جس طرح مکہ کی اکثر آیات مکی آیات، ان کے اندر عبادتوں کا حکم نہیں ہے، ان کے اندر حرام و حلال کا ذکر کم ہے، زیادہ مدینے کی آیات کے اندر احکام شرعیہ بیان ہوئے ہیں۔ مکی آیات جو بہت ساری آیات ہیں، و آپ یوں کہیں کہ ایک بڑا حصہ قرآن کا مکی ہے، مکہ میں نازل ہونے والی آیات، ان میں احکام شرعیہ بیان نہیں ہوئے، لیکن ہدایت بیان ہوئی ہے۔ پس ہدایت بہت وسیع ہے، ان احکام سے یا احکام شرعیہ یا فقہی احکام سے۔ اس لیے رسول اللہ شکوہ کریں گے، گلہ کریں گے خدا کی بارگاہ میں اپنی امت کا کہ اے پروردگار، میری قوم نے قرآن کو متروک و مہجور چھوڑا ہے۔ و ایک بہت ہی اہم چیز جو قرآن کی مرکزیت، قرآنی نظام ہدایت کی مرکزی چیز ہے اور اس کو مرکزیت حاصل ہے، وہ حکومت ہے۔ جبکہ قرآنی حکومت و الہی حکومت مسلمانوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کو حتیٰ سمجھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ آپ کو ایسی کتابیں بھی نہیں ملیں گی کہ جن میں علماء نے زحمت کر کے حکومت الہی کو قرآن مجید سے استفادہ کیا ہو یا ثابت کیا ہو۔ اکا دکا علماء ہیں، اہل سنت میں بھی بہت کم، یعنی انگلیوں کی تعداد سے بھی کم، اور اس سے زیادہ کم تر تعداد شیعہ کے اندر ہے۔ چونکہ اہل سنت اکثریت میں ہیں، قرآنیات سے انہوں نے قرآنیات پہ زیادہ کام کیا ہوا ہے، قرآنی تفاسیر زیادہ لکھی ہیں، اور شیعہ میں تعداد کے لحاظ سے بھی تفاسیر کم ہیں، لیکن حکومت کا موضوع دونوں کے ہاں بالکل مفقود ہے۔ جہاں حکومت کی بات آتی ہے وہاں پر بڑی سادگی سے گزر جاتے ہیں۔ حتیٰ آپ قرآنی ترجموں میں دیکھیں، یا جنہوں نے قرآن کے حاشیے لکھے ہوئے ہیں، فٹ نوٹ لکھے ہوئے ہیں قرآن کے، انہوں نے بھی جہاں حکومت کی بات ہے وہاں کوئی نوٹ نہیں لکھا، وہاں چپ چپ کر کے خاموشی سے گزر گئے ہیں۔ جہاں پر اور کوئی بات تھی ان کی دلچسپی کی، وہاں پر مفصل حاشیے لکھے ہیں، لیکن جہاں پر بنیادی نقطۂ ہدایت و مرکز ہدایت کی بات تھی، وہاں انہوں نے کچھ بھی بیان نہیں کیا ہے۔ مثلا اصحاب، جس طرح بعض اہل تفسیر نے لکھا ہے، یہ ایک مصری مفسر کا درد دل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اتنی باس مفسرین نے کی ہے کہ اصحاب کاف کے کتے کا رنگ کیا تھا۔ اصحاب کاف کے ساتھ، وہ جو غار میں جوان 300 سال رہے، ان کے ساتھ ایک ان کا کتا بھی تھا، اور مفسرین نے جو زیادہ زور لگایا ہے، بہت ریسرچ کی ہے، وہ یہ کہ اس کتے کا رنگ کیا تھا، آیا سفید رنگ کا کتا تھا، کالے رنگ کا کتا تھا، پیلے رنگ کا کتا تھا، نیلے رنگ کا کتا تھا، سرخ رنگ کا کتا تھا، یعنی وہ چیز جو خدا نے نہیں بیان کی اور جس میں کوئی ہدایت نہیں ہے، جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر زیادہ زور لگایا ہے انہوں نے۔ یا مثلا حضرت آدم نے جو شجرا کھایا تھا، وہ کون سا درخت تھا، وہ کس قسم کا درخت تھا، اس پہ سارا زور لگایا ہے، یعنی وہی چیز زیادہ چھیڑی ہے جو قرآن نے نہیں چھیڑی، جس کو خدا و تعالیٰ نے ضروری نہیں سمجھا۔ اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا، ہدایت ہوتی، تو خود خدا و تعالیٰ بیان فرما دیتے کہ وہ درخت کون سا درخت تھا۔ لہذا درخت کی نوعیت، شجرے کی نوعیت بیان کرنا یہ مقصد نہیں تھا، نہ اس کے اندر کوئی ہدایت ہے۔ اگر پتہ چل جائے وہ کون سا درخت تھا، تو بھی کوئی ہدایت نہیں اس سے حاصل ہوئی، اور اگر نہ پتہ چلا تو بھی کوئی ہدایت نہیں ہے، پھر ہدایت سے محروم بھی نہیں ہے۔ مثلا اگر اصحاب کاف کے کتے کا رنگ پتہ چل گیا، تو کوئی ہدایت نہیں ملی کسی کو، اگر نہ بھی پتہ چلا تو آپ ہدایت سے محروم نہیں ہوئے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی ہدایت ہے ہی نہیں۔ اہم چیز حکومت الہی ہے، جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دیا اور اپنے بندگان خاص کو دیا، وہ امتوں کو مامور کیا کہ آپ حکومت قائم کریں، اور جنہوں نے حکومت قائم کی اللہ تعالیٰ نے اپنا خصوصی انعام و نعمت شمار کیا اس کو، کہ ہم نے ان انبیاء کو یا قوموں کو نعمت خصوصی کے طور پر حکومت عطا کی ہے۔ حکومت قائم کرنا الہی انبیاء کے واجبات میں سے ہے، امتوں کے واجبات میں سے ہے۔ چونکہ انبیاء صرف راستہ دکھانے آئے ہیں، رہنمائی کرنے آئے ہیں، تکمیل امتوں نے کرنی ہے۔ انبیاء جو راستہ شروع کرتے ہیں، اس راستے کو طے کرنا امتوں کا کام ہے، انبیاء کا کام نہیں ہے کہ وہ آخر تک راستہ طے کریں۔ اگرچہ کچھ ایسے گمراہ نظریات موجود ہیں جن کا یہ کہنا ہے کہ نہ یہ الہی راستے سب انبیاء نے و ائمہ نے طے کرنے ہیں، ہم نے تماشا دیکھنا ہے، نظارہ کرنا ہے، انہوں نے قربانی لگنا ہے، انہوں نے سب کچھ کرنا ہے. جس طرح ایک نظریہ مہدویت کے بارے میں گمراہ نظریہ عام ہو رہا ہے پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی، اور وہ نظریہ یہ ہے کہ انجمن حجتیہ کے نام سے یہ نظریہ مشہور ہے جو ابھی پاکستان میں تیزی سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے، منظم کلاسوں کے ذریعے سے مختلف شہروں کے اندر اسے اس نظریے کا پرچار کیا جا رہا ہے کہ ہمارا کام صرف امام کے لیے دعا کرنا ہے، اور ہمارا کام نہ انقلاب لانا ہے، نہ حکومت قائم کرنا ہے، نہ امر بالمعروف کرنا ہے، نہ اصلاح کرنا ہے، نہ معاشرہ بنانا ہے، نہ امت بنانا ہے، کچھ بھی نہیں ہماری ذمہ داری، یہ سب امام نے کرنا ہے آ کر، ہمارے ذمہ کچھ بھی نہیں لگایا خدا نے. یہ بہت ہی بنیادی گمراہی ہے جو تشیع کے اندر پھیلائی جا رہی ہے تیزی کے ساتھ. اور بعض لوگ ظاہر ہے کہ اس کو پھیلانے والے جن طبقے میں پھیلاتے ہیں وہ آشنا نہیں ہوتے اپنے مذہبی بنیادوں سے، اس کو قبول بھی کر لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں کئی سلسلے قائم بھی ہو چکے ہیں مختلف شہروں کے اندر، کلاسیں باقاعدہ منظم انداز سے جوانوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی شروع کر رہے ہیں. انبیاء اکرام نے و ائمہ ہدا نے امتوں کی قیادت کرنی ہے، نہ کہ امتوں کے بجائے کام کرنا ہے. سپرمین اور اسوہ میں، امام میں یہ فرق ہوتا ہے کہ سپرمین اس کو کہتے ہیں جو دوسروں کی جگہ آ کر کام کرے، ان کے بجائے وہ کام کرے، کام کسی کا ہے، انجام کوئی اور آ کر دے، اس کو سپرمین کہتے ہیں. جس طرح ایک تفسیر کی گئی ہے یا ترجمہ کیا گیا ہے، ایک کتاب ہے مجہول قسم کی، پتہ نہیں کس نے لکھی ہے، مغز متفکر جہان تشیع، امام صادق علیہ السلام کے بارے میں ہے. کوئی کہتے ہیں یہ فرانسیسی محققین نے لکھی ہے، کوئی کہتے ہیں پتہ نہیں کس محقق نے لکھی ہے، نہ یہ کسی ایرانی نے لکھی ہے، لیکن معلوم نہیں ہے، اس نے اپنا نام بھی نہیں لکھا، کہ بعض باتیں اس کے اندر اچھی ہیں لیکن کتاب معلوم نہیں کس نے لکھی ہے. اصل نام اس کا یہ ہے کہ مغز متفکر جہان تشیع، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ تشیع کا تھنک ٹینک، تشیع کا مغز متفکر امام ششم کو کہا گیا ہے. اس کا ترجمہ ایک پاکستانی نے کیا ہے سپر مین ان اسلام، وہ چونکہ فلم دیکھی ہے انہوں نے سپر مین کی، ان کو اچھی لگی ہے یہ تعبیر کہ اسلام میں بھی ایک سپر مین ہونا چاہیے. سپر مین کا کام کیا ہے کہ جہاں کسی کی ریڑھی پھنسی ہوئی ہے اس کو جا کے نکال دے، کسی کی بھینس اگر پھنس گئی ہے اس کو نکال دے، کسی جگہ ٹریفک بلاک ہو گئی ہے وہ آ کر اس کو، کہیں ہوائی حادثہ جہاز کو پیش آ گیا وہاں پہنچ جائے اور جہازوں کی مشکل حل کر دے، یہ سپر مین ہوتا ہے. امام یہ نہیں ہوتا کہ امتوں کے بجائے کام کرے، امام وہ ہوتا ہے جو امتوں کی قیادت کرے، امتوں کی رہنمائی کرے، امت کے ذریعے سے الہی مقاصد حاصل کرے، امتوں کو بتائے کہ الہی رہوں پر چلیں، امتیں بنائے، امت بنائے اور امت کو الہی راہ پر چلائے اور مقصد تک پہنچائے. اس لیے اماموں اور انبیاء کی راہیں یہ امتوں نے طے کرنی ہیں، امتوں نے پایہ تکمیل تک پہنچانی ہیں. جبکہ یہ گمراہ نظریے، ان کا یہ کہنا ہے کہ نہ خود ہی انبیاء نے یہ سارے کام کرنے ہیں، ظہور ہوگا پھر وہ خود آ کے سارا کام کریں گے، ہمارا کام یہی کھانا پینا اور عیش کرنا، آرام کرنا اور چپکے سے بیٹھ جانا ہے. یہ روح قرآن کے خلاف نظریہ ہے و ضلالت محض و گمراہی محض ہے. پس حکومت انبیاء کا بتایا ہوا طریقہ یا واجبات انبیاء میں سے ہے جسے امتوں نے تکمیل کرنا ہے. قرآن مجید کی متعدد آیات میں سابقہ امتوں کے اندر اس کا ذکر آیا ہے، و از جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی جا بجا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب آسمانی دی ہے، منشور آسمانی دیا ہے، قرآن دیا ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے آپ حکومت قائم کریں، حکم کریں. لوگوں کے درمیان حکم کریں، حدود مقرر کریں، حاکم بنیں، قرآن کی حکومت ہو، اللہ کے احکام و نظام کی حکومت ہو اور رسول اللہ بعنوان حاکم ہو۔ اس میں سورہ مبارکہ مائدہ میں، سورہ مائدہ میں کافی مواد ہے حکومت اسلامی کے بارے میں، ابھی جو فصل جاری ہے اس کے حوالے سے ایک آیت ہم پڑھتے ہیں سورہ مبارکہ مائدہ کی، اگلی فصل میں جب اگلے چیپٹر میں پہنچیں گے تو وہاں کافی آیات ہیں جن کا تعلق سورہ مبارکہ مائدہ سے ہے۔ مائدہ یہ قرآن مجید کا چھٹا سورہ ہے، پانچواں سورہ قرآن مجید کا سورہ مبارکہ مائدہ ہے۔ سورہ مبارکہ مائدہ میں آیہ 20 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ اے قوم خدا کی نعمتوں کو یاد کرو۔ خدا کی نعمتیں یاد دلانا اس کے اندر ہدایت ہے، رہنمائی ہے، چونکہ اکثر لوگ اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن انہیں بھول جاتا ہے کہ یہ خدا کی نعمتیں ہیں۔ جس طرح ابھی ہم اللہ کی بے شمار نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ابھی اسی آن جو آپ کی خدمت میں گفتگو ہو رہی ہے، اسی آن اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، نصیب ہیں، لیکن ہم ان میں سے کسی کی طرف متوجہ نہیں ہیں اور ان کی طرف دھیان بھی نہیں۔ انبیاء کا ایک کام لوگوں کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو خطاب کیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا، یا قومی، اے میری قوم، بہت ہی لاڈ کے ساتھ، پیار کے ساتھ، اے میری قوم۔ اس کے اندر بہت ہی لطیف نقطہ ہے اس جملے کے اندر، اے میری قوم، جس طرح کسی کو یہ کہا جائے اے میرے عزیز، میرے بیٹے، میرے فرزند، میرے دل بند، وہ بھی اسی طرح سے انبیاء قوموں کو خطاب کرتے تھے، اے میری قوم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، یعنی یا قومی، یہ تھا وہ ہٹا دیا گیا ہے قاعدہ لغت عرب کے تحت، یا قومی، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو، ذہن میں حاضر کرو، کون کون سی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اذ جعل فیکم انبیاء، ایک بہت بڑی نعمت اللہ کی یہ تھی کہ خدا نے تمہارے اندر انبیاء مقرر کیے ہیں، انبیاء بنائے ہیں، اور سب سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل کو خدا نے عطا کیے ہیں۔ بنی اسرائیل جو سال ہا سال یہود و نصارہ، عیسائی اور یہودی، یہ دونوں بنی اسرائیل ہی کہلاتے ہیں، نصرانی و یہودی، ان دونوں کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اور ان میں سے ایک بڑی نعمت کثرت انبیاء ہیں۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور تمہیں خدا نے، تمہارے اندر خدا نے انبیاء پیدا کیے، مبعوث فرمائے، اور تم میں خدا نے ملوک بنائے، ملوک یعنی حاکم، حکمران، فرمان روا۔ بنی اسرائیل کو خدا نے حکومت بھی دی، حکمران بھی دیے، وَعَلَى مُلُوک بھی عطا کیے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں خداوند تبارک و تعالی نے وہ نعمتیں دی ہیں جو پوری دنیا میں، عالمین میں، کسی اور قوم کو عطا نہیں کی ہیں۔ یاد کرو ان ساری چیزوں کو کہ اللہ نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا ہے۔ اور اگر آج شیعوں کو خطاب کیا جاتا تو یہی خطاب کیا جائے، مثلا امام آئیں یا کوئی ہادی شیعوں کا رہنما، یہی کہے گا کہ اے شیعو، اللہ کی نعمتیں یاد کرو کہ خدا نے امام بنائے ہیں تمہارے لیے۔ کتنے امام خدا نے بنائے ہیں، دوسرے محروم ہیں اس نعمت سے، اتنے آئمہ خدا نے انبیاء کی طرح یا انبیاء کے جانشین انبیاء کے بعد آئمہ ہدا و آئمہ معصومین تشیع کو عطا کیے ہیں، اگرچہ اسلام کو عطا کیے ہیں، جس طرح انبیاء تمام بشریت کے لیے تھے لیکن بنی اسرائیل کے اندر مبعوث ہوئے ہیں، آئمہ ہدا تمام بشریت کے امام ہیں لیکن تشیع نے پہچانا ہے ان کو اور شیعوں نے قبول کیا ہے ان کو۔ اس لیے آج ان آیات کے بجائے جو بنی اسرائیل کے بارے میں ہیں، اگر شیعہ کو ذکر کیا جائے تو جچتا ہے کہ یا بنی اسرائیل کے بجائے یہ کہا جائے کہ اے شیعہ آپ یاد کرو اللہ کی نعمتیں کہ خدا نے کتنے امام دیے آپ کو، یاد کرو ہم بھول گئے ان ساری نعمتوں کو جو خداوند تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہیں۔ اس جعل فیکم ملوکا، خدا نے حاکم بنائے، تمہیں حکومت دی، تم میں حاکم و فرمان روا بنائے، اور ان ساری فضیلتوں میں خدا نے تمہیں وہ کچھ دیا جو پورے عالمین میں، پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آج تشیع کے دامن میں وہ کچھ موجود ہے جو پورے عالمین کے پاس نہیں ہے۔ اور جس طرح بنی اسرائیل بے خبر تھے اپنے سرمائے سے، موسیٰ علیہ السلام یاد دلا رہے ہیں کہ غور تو کرو، آپ دیکھو کتنی آسمانی کتابیں بنی اسرائیل کے لیے آئی ہیں، کتنے انبیاء بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، کتنے امام بنی اسرائیل کے اندر آئے ہیں، اور ان نعمتوں سے تم غافل ہو۔ آج شیعہ کو یہی بات یاد دلائی جائے، کتنے امام تمہارے لیے آئے، کتنے معصوم تمہارے لیے آئے۔ باقی مسلمان اہل سنت اکثر وہ ایک معصوم کے قائل ہیں، وہ بھی یہ تکفیری گروہ کو چھوڑ کر، سلفی یہ رسول اللہ کو بھی معاذ اللہ معصوم نہیں سمجھتے، یہ رسول اللہ کی بھی عصمت کے قائل نہیں ہیں، لیکن اکثریت اہل سنت وہ قائل ہیں، معتقد ہیں، رسول اللہ کو معصوم مانتے ہیں لیکن باقی کسی کی عصمت کے قائل نہیں ہیں۔ تشیع کو خداوند تعالیٰ نے یہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہے کہ رسول اللہ کے بعد اولاد رسول اللہ میں سے ائمہ معصومین، ہادیان معصوم عطا کیے ہیں، یہ کم نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے جو شیعوں نے رکھی ہوئی ہے خاص موقعوں کے لیے کہ جب پھنس جائیں گے آخرت میں اور قبر میں تو اس نعمت سے وہاں فائدہ اٹھائیں گے ہم۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تھی دنیا میں حکومت قائم کرنے کے لیے، دنیا میں غلبے کے لیے، پوری دنیا پر حکومت الہی قائم کرنے کے لیے یہ نعمت امامت خدا نے دی تھی۔ ہم نے آئمہ کو ایڈریس دیا ہے کہ آپ قبر میں ہمارا انتظار کریں اور وہاں جب ہم آئیں گے اور پھنس جائیں گے، کیونکہ یقیناً پھنسیں گے، سب کو اپنا پتہ ہے، منکر نکیر کے ہاتھوں پھنس جائیں گے، مشکل میں پڑ جائیں گے، اس وقت آپ نے مدد کو پہنچنا ہے، فرشتوں کو بھگانا ہے اور قبر میں ہمیں آپ نے نجات دینی ہے، قبر سے پہلے پہلے ہماری طرف نہ آئیں، چونکہ قبر سے پہلے پہلے ہمارے پاس ادھر پاکستان میں پارٹیاں بہت زیادہ ہیں، ہمارے امام بہت زیادہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں، ان کے پارٹیوں میں ممبر شپ ہے ہماری اور ووٹ ان کو دیتے ہیں، لہٰذا آپ مزاحم ہی ہوں گے اگر آئیں گے، اس لیے کہ آپ کو کوئی بھی ووٹ نہیں دے گا۔ وہ ابھی دیکھ لیا آپ نے، امام حسین کے نام پر ووٹ مانگا اور لوگوں نے امام حسین کو ووٹ نہیں دیا، اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو جا کر ووٹ دیا لوگوں نے، خوب اس لیے کہ وہ انہوں نے امام چنے ہوئے ہیں بہت سارے لوگوں نے۔ واقعاً حقیقت ہے یہ کہ تشیع کے پاس بہت عظیم سرمایہ ہے پوری دنیا کے لیے۔ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، آج اگر آج کے زمانے کو ہی دیکھیں ہم، آج موجودہ دور میں بھی تشیع کا نعمتوں کے لحاظ سے غلبہ ہے، چونکہ انقلاب اسلامی، اس وقت اسلامی و الہی حکومت پوری زمین پر، پورے کرۂ عرض پر ایک الہی حکومت ہے اور وہ مکتب تشیع کی ہے۔ اہل سنت کوشش میں ہیں، تک کم از کم 100 سال سے کوشش میں ہیں الہی حکومت تشکیل دیں، ایک موقع دیا ان کو اللہ نے مصر میں اور وہ بھی الہی حکومت کے بجائے سامری کی حکومت تشکیل دے دی، جمہوری حکومت مرسی صاحب نے، اخوان المسلمون نے 100 سالہ کوشش کے بعد جب وقت آیا نتیجے کا حکومت بنانے کا تو ہارون کو سائڈ پہ کر دیا، سامری کو کہا گوسالہ اپنا لے او تم، اور جمہوری حکومت قائم کر دی، نہیں ہو سکا ان سے، سو سالہ زحمت، سو سالہ محنت ضائع کی اس جماعت نے، واقعاً ثابت کیا ہے انہوں نے کہ بصیرت نہیں ہے، شعور نہیں ہے ان لیڈروں کے اندر، اس وقت جو مصر میں اسلامی تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں ان کے اندر بالکل شعور نہیں ہے کہ یہ تاریخی موقع اور اہم موقع انہوں نے گنوا دیا ہے، ضائع کر دیا ہے۔ اور اس وقت مصر کے حالات بہت ہی کشیدہ ہیں، مصر میں خانہ جنگی شروع ہے، مرسی کو انہوں نے فوج نے برخاست کر کے اسیر بنا لیا ہے، قید کر لیا ہے۔ اخوان المسلمین روزانہ، مسلمون روزانہ مظاہرے کر رہے ہیں اور فوج ان پر گولیاں برسا رہی ہے اور ایک عجیب کشمکش شروع ہے یہ۔ لیکن تشیع اسی زمانے میں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، لیبرل ڈیموکریسی کے زمانے میں، شیطانی حکومت کے زمانے میں، شیطانی تسلط ہے پوری دنیا پر اور سامریت ہے پوری دنیع پر، لیکن ایسے میں تشیع کو اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ عطا کی ہے کہ ولایت کی حکومت قائم کی ہے زمین کے اوپر تمام دنیا کے مقابلے میں۔ انقلاب اسلامی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تشیع کو عطا کی ہے، اور تشیع کے ذریعے پورے عالم اسلام کو عطا کی ہے۔ ولایت فقی نعمت ہے عظیم اللہ تعالیٰ کی جو خدا نے تشیع کے ذریعے جہان بشریت کو و جہان اسلام کو عطا کی ہے۔ اور اسی طرح عزیزان بہت کچھ اللہ نے عطا کیا ہے، امام خمینی جیسی نعمت اور فکر امام جیسی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، لیکن کوئی موسیٰ چاہیے جو اس قوم کو متوجہ کرے کہ اے قومی، اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ التی انعمت علیکم، یا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں۔ تشیع سب سے زیادہ نعمتوں سے بہرہ مند ہے اور سب سے زیادہ نعمتیں فراموش کیا ہوا مذہب و قائم مکتب ہے، کم از کم اپنے ملک میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا ہی ہے۔ کسی کو ان نعمتوں کا احساس نہیں ہے، قدردانی نہیں ہے، یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جو عطا کی ہیں تشیع کو۔ حاصل مطلب اس آیت میں یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، خدا کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تم میں حکمران، حاکم و فرمان روا بنائی ہیں، انبیاء و ملوک، بادشاہ بنائی ہیں۔ سورہ انعام میں، سورہ انعام چھٹا سورہ ہے قرآن مجید کا، مائدہ کے بعد خداوند تبارک و تعالیٰ نے پھر قصہ حکومت کو ذکر فرمایا۔ سورہ انعام میں البتہ یہ پورا ایک مجموعہ ہے آیات کا، کئی آیات ہیں جن میں انبیاء کا ذکر ہے۔ سورہ مبارکہ انعام آیا 90 تک شروع ہوتی ہیں یہ آیات 83 سے، البتہ مضمون اسی سے پہلے ہے لیکن ہم آیات 83 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ آیات 83 سے لے کر 90 تک کی آیات سورہ انعام میں ہیں۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یہ ہماری حجت ہے اور ہم نے ابراہیم کو عطا کی ہے یہ حجت، اور ہم جسے چاہیں یا ہماری مشیت و ارادہ جہاں قائم ہو ہم اسے درجہ دیتے ہیں، رفعت عطا کرتے ہیں، اس کے مقام کو بلند کرتے ہیں، چونکہ تیرا رب حکیم ہے و علیم۔ وہ نقطہ جو کل اشارہ کیا تھا کہ اللہ کا ارادہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے، اس آیہ میں بطور واضح اس کو ذکر کر دیا گیا ہے۔ نرفع درجات من نشاء، اللہ کی مشیت جہاں ہو خدا اسے رفعت و درجہ عطا کرتا ہے۔ ان ربک حکیم علیم، چونکہ تیرا رب حکیم ہے و دانا و عالم، یعنی مشیت خدا، علم خدا اور حکمت خدا کے مطابق قرار پاتی ہے اور اس کا تقاضا حکمت و علم الہی کے تحت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے وَوَاحَبْنَ لَهُ، ہم نے حجت ابراہیم کو عطا کی، اور پھر وَوَحَبْنَ لَهُ اِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق کی نعمت ابراہیم کو عطا کی، ہبا کیا، وَحَبْنَا ہبا کیا، ہم نے نعمت دی یعنی فرزند دیا، اولاد دیا ہم نے ابراہیم کو، وَيَعْقُوبَ، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں جن کا نام اسرائیل ہے، یعقوب کے 12 بیٹے تھے جن سے بنی اسرائیل بنے ہیں، اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب کا، وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا، ان سب کو ہم نے ہدایت کی ہے، ابراہیم، اسحاق و یعقوب، اور اس کے بعد وَنُوحًا، اور ہم نے نوح، البتہ نوح حضرت ابراہیم سے پہلے گزرے ہیں، وَنُوحًا هَدَيْنَا مِنْ قَبْلُ، ابراہیم سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت کی ہے، وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ، اور پھر ذریت ابراہیم میں سے ہم نے اور انبیاء پیدا کیے ہیں، داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، یہ سب ذریت ابراہیم میں سے ہیں، داوود جن کو مملکت عطا کی، ذکر گزرا ہے قصہ تالوت میں، یہ وہی داوود ہیں، وہ نوجوان داوود جس نے پتھر کے ذریعے سپر پاور کو سرنگون کیا، جالوت کو ہلاک کیا، قتل کیا، اور پوری امپرر جالوت کی نابود ہو گئی اس بہادر بچے کے ہاتھوں، جس کے بعد خداوند تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، امامت دی، اور خلافت دی حضرت داوود کو، اور پھر حضرت داوود کے بیٹے سلیمان جنہیں خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی باشکو حکومت عطا کی، حکومت الہی کا بڑا اعلیٰ نمونہ حضرت سلیمان کی حکومت ہے کہ ذکر آئے گا اس کا، وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَحَارُونَ، یہ سب انبیاء تھے جو ہم نے اولاد ابراہیم میں پیدا کیے ہیں، وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ، ہم محسنوں کو اس طرح جزا دیتے ہیں، احسان کا صلہ اس طرح سے ان کو عطا کرتے ہیں، وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اب یہ پوری فہرست ذکر کی جا رہی ہے انبیاء کی، پھر اس کے بعد زکریہ ہیں اور ان کی اولاد میں سے یحییٰ ہیں و عیسیٰ ہیں و الیاس ہیں، یہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطا، اور پھر اسماعیل ہیں، و اسماعیل دو ہیں، دو نبیوں کے نام اسماعیل ہیں، ایک اسماعیل ذبیح اللہ حضرت ابراہیم کے فرزند ہیں جن کی اولاد سے رسول اللہ ہیں، اور ایک اسماعیل صادق الوعد ہیں، قرآن مجید نے ان کو اسماعیل صادق الوعد ذکر کیا ہے، یہ اور اسماعیل ہیں، دو شخصیتیں اسماعیل کے نام سے گزری ہیں، و اسماعیل و الیسع و یونس و لوطن و کلن فضلنا علی العالمین، یہ شخصیات و یہ ہستیاں، ان سب کو ہم نے عالمین پر بڑا عظیم درجہ و مرتبہ عطا کیا ہے، وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے آبا اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں سے، وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، ان کے بھائیوں سے یعنی ان میں سے ہم نے چنے ہیں، انتخاب کیے ہیں، وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہم نے اپنے صراط مستقیم کے لیے ان کو چنا ہے، رہنما کے طور پر، ہادی کے طور پر، پیشوا کے طور پر، ان ہستیوں کو خدا نے چنا ہے و انتخاب کیا ہے، ذالک ھدى اللہ یہدی بہی من یشاء من عبادہ، یہ ہدایت خدا کی، اور جہاں مشیت خدا کا اقتضا ہوتا ہے خدا اپنی ہدایت کو وہاں پر عطا کر دیتا ہے، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، یہی لوگ اگر یہ شرک، خدا نہ خواستہ معاذ اللہ، اگر ان کے کام میں شرک ہوتا، یہ ذرا برابر شرک مرتکب ہوتے، ان کے سارے مقامات ان سے چھین لیے جاتے، ان کے اعمال سارے حبد ہو جاتے، ضبط ہو جاتے، ختم ہو جاتے، نابود ہو جاتے، ذرا برابر بھی اگر ان سے شرک جیسا عمل ان سے اگر سرزد ہوتا، لیکن ان سے نہیں ہوا، چونکہ یہ موحد تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ان کا مکمل ایمان تھا، ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون اولئک الذین آتیناہم الکتاب، اب توجہ فرمائیں، اولئک، یہ سب، یہ جن کا ذکر کیا ہے، اور پھر یہ ذکر کیا کہ ان کے آبا، یعنی یہ نہیں کہ یہ چند نام جو ذکر ہوئے ہیں، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، نوح اور ایوب، سلیمان، داؤد، یوسف، موسیٰ، ہارون، زکریہ، یحییٰ، عیسیٰ، الیاس، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہم السلام، یہی نہیں ہے، منحصر ان میں نہیں ہے، بلکہ ان کے آبا، ان کی ذریات، ان کی اولاد، و اخوان اور ان کے بھائی، ان کے ساتھی، ان سب کو ہم نے کیا کیا، اولئک الذین، یہ سب، یہ جو جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے، ما فوق الذکر، ان سب ہستیوں کو کیا کیا، آتیناہم الکتاب، ہم نے ان سب کو کتاب عطا کی ہے، والحکمہ، حکومت عطا کی ہے، والنبوتا، اور نبوت عطا کی ہے ہم نے ان کو، یہ سب کے سب نبی بھی تھے، صاحبان کتاب بھی تھے، اور سب کے سب صاحبان حکومت بھی تھے اللہ کی طرف سے، نبوت الہی، کتاب الہی اور حکومت الہی خدا نے ان کو عطا کی، اللہ نے عطا کی یعنی انہوں نے قائم کی، اللہ نے عطا کی یعنی ان کو مامور قرار دیا گیا کہ یہ منصب حکومت آپ کا حق ہے، اور آپ بندوں پر اللہ کا نظام نافذ کریں، اللہ کی حکومت قائم کریں اور حکم کریں، ان کے درمیان فیصلے کریں، حدود مقرر کریں خدا کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ ان کا کام صرف تقریریں کرنا نہیں تھا، مجلسیں پڑھنا ان کا کام نہیں تھا، صرف تدریس کرنا نہیں تھا، کتابیں لکھنا ان کا کام نہیں تھا۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ علماء جو کچھ آج کر رہے ہیں انبیاء اس طرح کے تھے، نہ عزیزان، انبیاء اور طرز کے الہی نمائندے تھے، انہیں خدا نے ذمہ داریاں دیں، ماموریتیں دیں، ایک کام ان کا تبلیغ تھا، یعنی دین کو فرد فرد تک پہنچانا، ہر امت تک پہنچانا، ہدایت کرنا۔ دوسرا فریضہ ان انبیاء کا اسی دین کو جس کی تبلیغ کی ہے اس کو نافذ کرنا، اور اللہ کے نظام کو قائم کرنا، نظام عدل الہی، نظام حکومت الہی کو قائم کرنا لوگوں کے اوپر، یہ بھی انبیاء کے فرائض میں سے تھا۔ یہ نہیں تھا کہ انبیاء نماز پڑھا کے سمجھتے تھے ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، یا انبیاء مجلس پڑھ کے یہ سمجھتے ہوں کہ ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے، یا انبیاء آئے اور انہوں نے انجمنیں بنا لی ہوں۔ آپ ایک بھی نبی کی مثال نہیں بتا سکتے جس نبی نے حزب بنائی ہو، کوئی انجمن یا تنظیم بنائی ہو اور لوگوں کو کہا ہو کہ میری تنظیم میں آپ شامل ہو جائیں، بلکہ تمام بشریت کو امت بنایا، امت بنا کر ان تک دین خدا پہنچایا اور ان پر نظام الہی نافذ کیا۔ البتہ بعض انبیاء کے زمانے میں طاغوت بہت مضبوط تھے، اور بہت ہی سخت مبارزہ و مقابلہ انبیاء نے ان طاغوتوں سے کیا، جس طرح حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت ابراہیم، ان انبیاء نے اپنے زمانے کے طاغوتوں کے ساتھ بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا، اور بعض انبیاء ایسے تھے جیسے حضرت نوح، جنہوں نے تبلیغ بھرپور کی لیکن حکومت قائم نہیں ہو سکی، چونکہ حکومت قائم کرنے کا ایک رکن نبی ہیں، حاکم ہیں و نبی امام، اور دوسرا رکن امت ہیں، امت تیار نہیں ہوئی۔ حضرت نوح نے 950 سال امت بنائی لیکن وہ تیار نہیں ہوئے۔ لگتا ہے حضرت نوح نے پاکستان سے شروع کیا تھا کام، اگر کسی اور ملت سے، ملک سے شروع کرتے تو بہتر امکانات تھے اس سے، پاکستان سے آغاز کیا۔ اور علامت اس کی یہ ہے کہ علامہ اقبال نے بالکل ہو بہو حضرت نوح کی طرح یہ کام کیا، امت کو بیدار کرنا چاہا، امت سازی شروع کی، آگاہ کرنا چاہا، اور آخر کار علامہ اقبال نے اردو بولنا ہی چھوڑ دی، فارسی میں اپنی فکر پیش کرنا شروع کر دی، یعنی یہ طے کر لیا کہ یہ امت بننے والی قوم نہیں، یہ غلام بننے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ انگریزوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ ملازمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ یورپ کی انڈسٹریوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ یورپ کی کمپنیوں کے لیبر ہیں، یہ کبھی بھی امام اور لیڈر نہیں بن سکتے۔ ان کو صداقت و شجاعت و امامت کا درس پڑھانا فضول ہے، اس لیے علامہ اقبال نے زبان ہی، میڈیم ہی چینج کر دیا، اور اس قوم کو خطاب کرنا ہی چھوڑ دیا، گویا اس نتیجے پہ پہنچ گئے تھے کہ جن کی طبیعت میں ہی ہدایت پانا نہ ہو وہ کبھی بھی تربیت سے نہیں سنورتے. یہ باہر جو علامہ کا کلام لکھا ہوا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے ہر ایک کو. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے. نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل, شعر پڑھنے کا سلیقہ سیکھیں, نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے. ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے جو کا, ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے جو کا. یعنی اس شعر میں علامہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ منظر دیکھا ہوگا کہ نہر یا ندی جہاں جا رہی ہوتی ہے اس کے کنارے پہ پانی سے باہر مٹی میں درخت لگا ہوا ہوتا ہے, پانی سے باہر ہوتا ہے درخت, لیکن یہ درخت ہرا ہوتا ہے, سرسبز ہوتا ہے, نہر سے استفادہ کر رہا ہے, نہر سے پانی چوس رہا ہے جڑوں کے ذریعے سے, اور ہمیشہ سرسبز اور ہرا رہتا ہے, اور درخت کا سایہ ہمیشہ پانی میں ہوتا ہے. ادھر سے سورج پڑتا ہے, سایہ ہمیشہ پانی میں ہوتا ہے. سایہ پانی میں رہ کر مثلا 60 سال سایہ پانی میں ہے لیکن ابھی تک سبز نہیں ہوا. جو پانی کے کنارے پر ہے وہ سبز ہو گیا ہے, جو پانی کے اندر ہے وہ کبھی سبز نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ سایہ ہے, اور سائے کی طبیعت میں تربیت پانا شامل نہیں ہے, اس کی طبیعت کے اندر قابلیت موجود نہیں ہے. یہ بہت عظیم شعر ہے لیکن علامہ اقبال کا درد دل ہے. یہ علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ مشکل اس سرزمین میں یہ ہے, نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے. ان کی جتنی تربیت کر لو, ان کے لیے جتنی کارگاہیں بنا لو, جتنی ان کے اوپر تھکو زحمتیں کرو, نہ ہو طبیعت ہی جن کی قابل وہ تربیت سے نہیں سنورتے. ہوا نہ سر سبز رہ کے پانی میں عکس سروے کنارے جو کا. جو یعنی نہر, سرو درخت کو, سنوبر کے لمبے درخت کو, سیدھے کو کہتے ہیں جس کو آپ سرو کہتے ہیں, سرو ہے اس کا نام, عکس یعنی سایہ. باقی شعر واضح ہے. خوب عزیزان, حضرت نوح نے امت سازی کی. نوح کامیاب نبی ہیں, امت ناکام ہے. نوح کامیاب نبی ہیں اگرچہ حکومت نہیں بنا سکے, امت ہی نہیں بنا سکے, لیکن یہ امت کی ناکامی ہے کہ نوح جیسے نبی کی فصیح و بلیغ تبلیغ سے بیدار نہیں ہوئے. بعض اوقات قومیں ایسی مشکل و بیماری کا شکار ہو جاتی ہیں, مثلا کنفیوژن قوم کے اندر پیدا ہو جاتی ہے, سرگردانی پیدا ہو جاتی ہے, قوم کو غلامی محکومی کی بیماری لگ جاتی ہے, اور غلاموں کے بیٹے کبھی بھی وہ امام بننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ جی کہتے ہیں جی ہم تو غریب آدمی ہیں, ہم تو مزدور آدمی ہیں, ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. چند روز قبل ایک بزرگوار یہاں تشریف لائے, انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا مثلا فلاں کے در کا کتا, ایسے عام کسی مزار کا لکھا ہوا تھا, کلندر کے در کا کتا. تو میں نے انہیں کہا بھی کلندر کے در کا کتا بننے کے بجائے آپ پیغمبر کے در کے پیروکار بن جاؤ. کلندر کے بجائے پیغمبر کو اگر پکڑ لو, اور کتا بننے کے بجائے پیروکار بنو, شیعہ بنو, امتی بنو, تو یہ بہتر ہے. کہنے لگے نہیں, یہ تو میرے لیے گناہ ہو جائے گا, اگر میں پیغمبر کے در کا پیروکار بن جاؤں, پیغمبر کا شیعہ بن جاؤں تو یہ گناہ ہے, لہذا میرے لیے کتا بننا ہی صحیح ہے, میں اس نسل سے ہوں. اب جو قوم کتا بننے میں فخر محسوس کرے, کتا بلا, ابھی آہستہ آہستہ سارے جانور بنیں گے, مثلا کہ کلندر کے در کے بلیاں, مثلا کلندر کے در کے چوہے, کلندر کے در کے کوے, اس طرح کے سارے جانور بنیں گے, مثلا گیدڑ, لومڑیاں, یہ کیا شان, یہ کیا ہے کلندر کے در کا کتا یا نیچے نجس چیز اپنے آپ کو بنانا, وہ بھی نجس العین, اس میں کوئی فضیلت نہیں ہے. نام بھی باز رکھ لیتے ہیں اپنا, یہی وہ نام اس طرح رکھتے ہیں, اب اردو والوں کو پتہ نہیں چلتا, مثلا کلب, کلب کتے کو کہتے ہیں نا, باشرف رکھیں آپ, اعلی نام رکھیں آپ, انسان بنے, امت بنے, پیروکار بنے. بعض قومیں واقعاً ذہنی طور پر محکوم ہو جاتی ہیں فرعونوں کے تحت، طاغوتوں کے تحت، ظالم حکومتوں کے تحت، انگریزوں کے تحت، زندگی بسر کرنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ نسل اندر نسل ان کے اندر غلامی رہتی ہے، اور کسی نسل کے اندر جرأت و شجاعت پیدا نہیں ہوتی۔ غلاموں کی نفسیات یہ ہیں کہ بزدل ہوتے ہیں، ایک نفسیات غلاموں کی یہ ہے کہ بزدل ہوتے ہیں غلام، چغل خور ہوتے ہیں غلام، چوری چکاری سے گزارا کرتے ہیں غلام۔ ابھی کی گئے ہوئے ہیں مغربی ملکوں کے اندر اور وہاں جا کر کیا کرتے ہیں، اسرائیل کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہودی کمپنیوں میں ملازمت کر کے چوریاں کرتے ہیں، اور اس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو نقصان ہو چوری کے ذریعے سے۔ اب چوری کس نے کہا ہے آپ کو؟ اللہ نے کہا ہے کہ آپ یہودیوں کی چوری کر کے یہودیوں کو کمزور کرو، آپ مقابلہ کرو۔ در خیبر امیر المومنین تو نہیں گئے تھے خیبر سے معاذ اللہ چوری کرنے کے لیے کہ اس طرح یہودیوں کو نقصان پہنچائیں، امیر المومنین گئے، قلعہ خیبر کو اکھاڑ کے پھینک دیا دروازہ اس کا، اور ان سب کو تہ تیغ کیا، سرکوب کیا، ذلیل کیا و رسوا کیا ان کو۔ نہ یہ کہ اس قلعے کے اندر چپکے سے داخل ہو کے وہاں سے کوئی چیز اٹھا کے لے آئیں، یہ مبارزہ ہے یہود کے خلاف یا یہودی کمپنیوں کے خلاف۔ غلام قومیں غلام رہتی ہیں، نسلوں کے اندر غلام رہتی ہیں، اس لیے بعض قوموں کے اندر صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے ہدایت پانے کی۔ حضرت نوح اس قسم کے ٹریجڈی سے مبتلا تھے کہ جس امت سے شروع کیا وہ بالکل تیار نہیں تھی امت بننے کے لیے، لہذا حکومت تک مسئلہ نہیں پہنچا۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہ جتنے انبیاء ہیں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ہم نے ان سب انبیاء کو کتاب، حکم و نبوت عطا کی ہے، فَأَن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ اگر آپ لوگ ایمان لے آئے، یعنی قومی ایمان لے آئیں ان انبیاء پر اور ان کی کتابوں پر، ان کی ہدایت پر، اس صورت میں آپ ان کے امت بنو گے، ان کے پیروکار بنو گے، لیکن اگر آپ نے کفر کیا اس صورت میں خدا یہی ذمہ داری تم سے لے کر کسی دوسری قوم کے سپرد کر دے گا۔ وکلنا قوماً لیسوا بکافرین، کافر قومیں یعنی منکر قومیں، ہٹ دھرم قومیں، کنفیوز قومیں، ریجیکٹ کرنے والی قومیں، جٹلانے والی قومیں، اگر تم نے جٹلا دیا ہم یہ کام تم سے لے لیں گے اور ایسی قوم کے سپرد کریں گے جو کافر نہیں ہوگی، جو جٹلانے والی نہیں ہوگی، جو ماننے والی ہوگی، قبول کرنے والی ہوگی۔ آپ توجہ فرمائیں کہ 35 سال سے انقلاب اسلامی مکتب تشیع کے اندر سے پھوٹا نکلا، حکومت الہی قائم ہوئی، اور پاکستان میں کیا صورتحال ہے؟ کیا واقعاً پاکستان میں انقلاب اسلامی کے اثرات اگر مشاہدہ کریں آپ، افسوسناک نہیں ہیں؟ یعنی تکذیب کیا ہے، عملاً جھٹلایا ہے، عملاً جھٹلا دیا پاکستانیوں نے انقلاب اسلامی کو، شیعوں نے بھی اور سنیوں نے بھی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم نے جھٹلا دیا تو میں تمہارے بجائے ایک ایسی نسل کے سپرد کروں گا جو تم جیسے نہیں ہوں گے، وہ کافر نہیں ہوں گے، وہ جھٹلانے والے نہیں ہوں گے، وہ اس کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ جس طرح آئمہ ہدا کی امامت اس زمانے میں کوفیوں کو دی گئی، کوفیوں نے جھٹلا دیا، خدا نے ان کو ہٹا کر اس قوم کے سپرد کیا جنہوں نے جھٹلایا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دیگر موقع پر بھی سورہ مبارکہ آراف میں آیا 128 اور 129 میں، آراف 7واں سورہ ہے قرآن کا، اس میں سورہ مبارکہ آراف کے اس حصے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ مبارزہ جو فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شروع کیا۔ یہ بھی چند آیات ہیں اور ان کا آپس میں رابطہ ہے، مضمون ایک ہی ہے چند آیات کا، لیکن ہمارا جو مد نظر مطلب ہے وہ آیا 128 اور 129 میں ہے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب ایک طرف فرعون ہے، پہلی آیت میں ہے وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک قال سنقاتل ابناءہم ونستحیی نساءہم وإنا فوقہم قاہرون۔ فرعون کے مشاوروں نے، ایڈوائزرز نے، ملا نے ان کو مشورہ دیا فرعون کو کہ موسیٰ کو اپنے حال پہ مت چھوڑیے، یہ موسیٰ کو مہلت ملی تو یہ تیری مملکت میں انقلاب برپا کر دے گا، شورش برپا کر دے گا، فساد برپا کر دے گا، اور تیری حاکمیت و تیری حکومت و سب کچھ تختہ گول کر دے گا تیرا، لہٰذا اس کے چارہ جوئی کی جائے۔ اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ان کے لڑکوں کو، مردوں کو قتل کر دیتے ہیں، ان کی عورتوں کو اسیر بنا لیتے ہیں، اور ان کے اوپر اپنا غلبہ مسلط، ان کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں۔ وہی کام جو اس وقت پاکستان میں شیعوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہم ان کو قتل کرتے ہیں، باقیوں کو معاذ اللہ اپنا غلام بنا لیتے ہیں، اور ان کے اوپر، ان کو مغلوب، اس قوم کو سرکوب کر کے بالکل زمین گیر و زمین بوس بنا دیتے ہیں۔ فرعونی جو نظریہ تھا بنی اسرائیل کے بارے میں، وہی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، وہی نظریہ آج حکمرانوں کا ہے اور عالمی اسٹیبلشمنٹ کا ہے شیعوں کے بارے میں، کہ پوری دنیا میں شیعہ کو سرکوب کیا جائے، ایران میں ان کو سرکوب کریں، بحرین میں سرکوب کریں، لبنان میں سرکوب کریں، عراق میں، انشاءاللہ انہی دنوں میں آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا۔ اس وقت عراق میں ایک صفاکانہ قتل عام تشیع کا شروع ہے، روزانہ، آج بھی، ابھی شام تک کی خبروں میں، یعنی مغرب تک کی جو خبریں تھیں ان میں، تقریباً 4-5 شہروں میں آج بھی دھماکے ہوئے ہیں، اور تقریباً 60 کے قریب مومنین شہید ہو چکے ہیں، اور اس سے کہیں، اور روزانہ ہے، کل 40 یا 45 مومن، کل کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جب عراق کے اندر سینکڑوں مومن شہید نہ ہو رہے ہوں، ہر شہر کے اندر خودکش حملے، دھماکے، نہ میڈیا اس کی خبر دیتا ہے، نہ کوئی اور آواز اٹھاتا ہے، نہ عراق کے اندر موجود، بھائی کہ حکومت شیعہ کی ہے بظاہر، پریزیڈنٹ غیر شیعہ ہے لیکن پرائم منسٹر شیعہ ہے، کیبنٹ میں اکثر وزراء شیعہ ہیں، حوزہ علمیہ ہے، مراجع کرام ہیں، لیکن اس کے باوجود شیعہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے۔ پاکستان میں جو ظلم شیعوں پر ہو رہا ہے، یہ عشر عشیر بھی نہیں ہے اس ظلم کا جو عراق میں ہو رہا ہے۔ عراق میں شیعہ حکومت میں نہیں ہے، نہ اقتدار ہے، عراق میں ان کے پاس حکومت ہے، الہی حکومت ذریعہ نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی، نہ کہ جمہوریت حسنی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جمہوریت میرا قلعہ ہے اور شیعہ اس قلعے میں آ جائے تو محفوظ ہو جائے گا۔ عراق میں شیعہ حکومت میں ہے لیکن جمہوریت کی حکومت بنائی ہے اس نے۔ اگر یہی شیعہ عراق میں الہی حکومت قائم کرتے، ولایت کی حکومت قائم کرتے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ولایت میرا قلعہ ہے، ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی ومن دخلہا امن من عذابی، جو اس میں قلعے میں جائے گا محفوظ ہو جائے گا۔ عراق محفوظ ہو سکتا ہے، عراق بہت بڑی طاقت ہے تشیع کی، بہت بڑی عظیم طاقت ہے تشیع کی، لیکن عراق کا المیہ علی علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہے، آج تک جاری ہے، وہی مزاج جو علی علیہ السلام کے زمانے میں عراقیوں کا تھا، جو نہج البلاغہ میں ذکر ہوا ہے، کوفیوں کا جو مزاج تھا کہ نہ سردی میں اٹھتے تھے نہ گرمی میں اٹھتے تھے، اور ہمیشہ کنفیوز، ہمیشہ مردد، ہمیشہ مذبذب، اور ہمیشہ بہانے۔ اسی طرح سید الشہداء کے زمانے میں، امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں عراقیوں کا جو رویہ تھا، اور امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں، اب مسلسل چلا آ رہا ہے، اس وقت اوج پہ ہے، ظلم انتہا ہے ظلم کی۔ اور کون کر رہا ہے؟ سعودی عرب، سب کچھ سعودیہ کروا رہا ہے، کھل کے کرا رہا ہے، پیسہ دے رہا ہے، اپنے بندے بھیج رہا ہے۔ اور پاکستان سے اس وقت شام میں طالبان نے اپنا اعلان کر دیا ہے کہ ہم نے شام میں اپنا اڈا قائم کیا ہے، ہر ملک کے اندر ان کے اڈے ہیں، پاکستان سے، وزیرستان سے، یہ جتنے دہشت گرد انہوں نے پالے ہیں، تربیت کیے ہیں، ٹرینڈ کیے ہیں، یہ دہشت گرد، بہت محنت کی گئی ہے ان دہشت گردوں پر، پاکستانی دہشت گردوں پر، یعنی آپ یوں سمجھیں کہ ایک ایک دہشت گرد کی ٹریننگ پر لاکھوں ڈالر خرچ آئے ہیں، پھر جا کر یہ اس سطح کے ٹرینڈ ہوئے ہیں کہ فوجوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، حکومتوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، عالمی نظام کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں یہ دہشت گرد. ان کو جہاں مرضی یہ شفٹ کر دیتے ہیں. ابھی سوریا میں ان کو منتقل کیا ہے، ابھی ممکن ہے مصر میں بھی ان کو بھیج دیں، اسی طرح عراق کے اندر ان کو انہوں نے منتقل کیا ہے، اور ادھر سے جواب میں چپکے ہوئے ہیں شیعہ جمہوریت کے ساتھ کہ ہر قیمت پر جمہوریت بچانی ہے. اگر جمہوریت نہ بچا سکے عراقی شیعہ تو معاذ اللہ پتہ نہیں جہنم چلے جائیں گے، عذاب نازل ہو جائے گا ان پر. یہ غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے وہاں پر، کہ اگر الہی حکومت ہوتی اور موقع تھا، بہت ہی غنیمت موقع، تاریخی موقع عراق کے اندر میسر آیا ہے، لیکن امریکی سائے میں اور مغربی سائے میں نہیں ہو سکا اس موقع سے فائدہ. اور آج بہت ہی ظالمانہ طریقے سے قتل عام تشیعوں کا، مومنین بے گناہ عورتیں اور بچے اس وقت رمضان میں پاکستان میں، تمام تر حالات کے باوجود ہم پھر بھی پرامن ہیں، یہاں بیٹھ کر آرام سے گفتگو کر رہے ہیں عزیزان. عراق میں اس وقت انسان اپنے گھروں کے اندر بھی محفوظ نہیں ہیں، وہ لوگ شہر کے صدر ہے، کربلا ہے، نجف ہے، دیگر مقامات ہیں، انتہا درجے کی صفاقی وہاں پر انجام پا رہی ہے. یہ ظلم و ستم، فرعونی نظام آج بھی دنیا کے اوپر حاکم ہے، لہذا انہوں نے یہی فتویٰ دیا ہوا ہے، فرعونی فتویٰ کیا، سنقاتل ابناءہم، ان کے مردوں کا قتل عام کر دو، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو اپنا غلام بنا لو، کنیزیں بنا لو بے حیائی کے لیے، وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان کے اوپر غالب رہیں، ان کو دبا کے رکھیں اپنے پنجے کے نیچے. اسی طرح سے اکثریت اقلیت کے تحت دبی ہوئی ہے، بحرین میں اکثریت اقلیت کے ہاتھوں دبی ہوئی ہے، عراق میں اکثریت اقلیت کے ہاتھوں دبی ہوئی ہے کہ وہ ان کے اوپر غلبہ پائے ہوئے ہیں. قال موسیٰ لقومہ، اب اس صورتحال میں کیا کیا جائے، جب فرعون نے فتویٰ دے دیا ہو کہ ان کا قتل عام کرو، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا لو اور ان کے اوپر غلبہ پاؤ، ان کو سرکوب رکھو، ایسے میں موسیٰ کیا کرے جب فرعون اس طرح کھل کے سامنے آتا ہے اور یہ اس کا کھلا سر عام فتویٰ ہے کہ قتل کرو، موسیٰ کو کیا کرنا چاہیے؟ موسیٰ کو الیکشن لڑنا چاہیے؟ موسیٰ کو پارٹی بنانی چاہیے؟ موسیٰ کا راستہ کیا ہے؟ الہی راستہ کیا ہے؟ الہی راستہ یہ ہے، قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، خدا سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو، منبع اللہ ہے، واصبروا، اور استقامت دکھاؤ، صبر، ہندوستانی صبر، پاکستانی صبر، یہ کہ کچھ نہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، کچھ نہ کرنے کا نام صبر ہے. قرآن مجید میں صبر یعنی استقامت دکھاؤ، قیام کرو، قیام کر کے اس قیام کو جاری رکھو، آگے بڑھو. صبر، اللہ سے مدد مانگو اور استقامت سے کام لو، یہ موسیٰ کا راستہ ہے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ان الارض للہ، زمین خدا کی ہے اور اللہ کا وعدہ ہے، میں کیا کروں گا، یورثھا من یشاء من عبادہ، خدا اپنے بندوں میں سے جسے چاہے گا، جہاں مشیت ہوگی اللہ کی، خدا ان کو زمین کا وارث بنا دے گا. یہ کہاں موسیٰ بات کر رہے ہیں، فرعون کی حکومت میں. اگر ہمارے سیاستدان ہوتے آج، یا ملا، جو آج ملا ہیں، قومی ٹھیکیدار، جو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، پاکستان میں الہی حکومت کیسے ممکن ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اگر یہ ملا ہوتے تو یہی کہتے کہ اے موسیٰ، آپ کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا فرعون جو خدا بنا ہوا ہے مسلط ہے، اتنی بھاری فوج ہے اور قبطی سوار ہیں، ایک چھوٹا سا قوم ہے بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل کو مروانا چاہتے ہو، ان کو کہہ رہے ہو کہ اللہ سے مدد مانگو اور استقامت دکھاؤ اور صبر کرو، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا جسے چاہے اپنے بندوں میں سے اسے زمین کا وارث قرار دے گا. اب یہ کیا باتیں ہیں موسیٰ کر رہے ہو آپ، فرعون کے ساتھ سمجھوتا کرو، فرعون کی منت سماجت کرو، فرعون کے پاؤں پکڑو جا کر، فرعون کو کہو کہ آپ کو بھی کوئی عہدہ دے دے اپنی فرعونی کیبنٹ کے اندر، اور وہاں پر اپنے وزراء، اپنے پارلیمانی نمائندے وہاں بھیجو، اندر سے جا کر فرعونی نظام کا حصہ بن کر بنی اسرائیل کو نجات عطا کرو. لیکن حضرت موسیٰ اگر کسی مدرسے سے پڑھے ہوئے ہوتے تو ممکن ہے یہ باتیں کرتے، وہ اللہ کی طرف سے مبعوث تھے، خدا کا دین لے کر آئے تھے، کتاب خدا لے کر آئے تھے، آئین اللہ لے کر آئے تھے حضرت موسیٰ. حضرت موسیٰ صاحب تورات تھے، اور خدا نے بہت کارگاہیں حضرت موسیٰ کے لیے برقرار کیں. یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے آپ کے لیے، آپ جوانوں کے لیے، کہ حضرت موسیٰ کب پہنچے اس مقام تک؟ بہت ساری کارگاہیں موسیٰ نے اٹینڈ کیں، پھر جا کر اس مقام کے لیے پہنچے. پہلی کارگاہ پیدا ہوتے ہی، پہلی کارگاہ شروع ہو گئی، صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا، یہ کارگاہ تھی. ابھی داڑھی والے بھی ماں کو یاد کر کے روتے ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے، اور توقع کیا رکھتے ہیں کہ انہیں بڑا مقام ملے. مائیں ان کی کہتے ہیں دعا کرو ہمارا بچہ اس کو بڑا مقام ملے. ہو اس کو بڑا مقام یہی ملے گا، کسی فرعون کے کمپنی کا بڑا ملازم بن جائے گا، یہ فرعون کا ماتحت بنے گا. یہی دعائیں کراتے ہیں نا کہ دعا کرو کہ اس کو خدا کسی فرعون کی کمپنی میں بڑا مقام دے دے، بڑا نوکر کسی فرعون کا بن جائے، کسی بڑے فرعون کا بڑا نوکر بن جائے. موسیٰ کیسے بنتے ہیں، ابراہیم کیسے بنتے ہیں؟ اس کا پروسیجر حج ہے، وہ کارگاہ اس کا نام حج ہے، جس کارگاہ میں ابراہیم بنتے ہیں، جو صنم قدہ جہان کو ویران کرتے ہیں، جو ہر قسم کے حالات میں اذان کہتے ہیں، خدا کا پیغام دیتے ہیں، اگرچہ جماعت کی آستینوں میں بت ہوں لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں ہمیں حکم ہے اذان کا، اور جو ہر صورت میں صنم قدہ جہان کے لیے تن تنہا، ابراہیم کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا، ایک اپنا قریبی آدمی تھا آزر، وہ بھی بتگر، وہ بت تراش و بت فروش، الٹا آدمی، قریبی ترین آدمی وہ ٹیڑھا کھوپڑی رکھنے والا. ہو یہ قریبی ساتھی کی یہ حالت تھی اعتقادی طور پر اور عملی طور پر. حضرت ابراہیم نے تنہا جا کر حملہ کیا بت قدے پر، اور پوری نظام کے ساتھ اکیلے ٹکرا گئے. حضرت موسیٰ بھی کارگاہوں میں تیار ہوئے. عزیزان، قرآن مجید میں ہے کہ ابراہیم کارگاہوں میں ابراہیم بنے ہیں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، ابراہیم کو خدا نے آزمائشوں میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم بھاگے نہیں، پورا کیا ان کو. کون کون سی آزمائشیں؟ ان میں سے ایک آزمائش یہ نہیں تھی کہ گرمی کے موسم میں، حبس کے موسم میں مثلا انہیں پنکھے میں اور بہترین جگہ پر انہیں کارگاہ میں خدا نے مبتلا کیا، نا، آگ میں، آگ جلائی گئی، نہ کہ ساون کی گرمی، جولائی کی گرمی، بلکہ کون سی گرمی؟ آگ کی گرمی. آگ بھی کتنے جنگل کاٹے گئے ابراہیم کو جلانے کے لیے، الاؤ بڑکانے کے لیے جنگل کاٹے گئے، اور جب آگ کا الاؤ بڑکایا گیا تو آگ کا شعلہ اتنا سخت تھا کہ اس کے نزدیک بھی کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا. اب آگ اتنی بھڑکا دی، مشکل یہ پیش آئی کہ ابراہیم کو اب پھینکیں کیسے اس میں، چونکہ اگر ابراہیم کو پھینکنے جاتے ہیں خود بھی بیچ میں جل جائیں گے، قریب نہیں ہو سکتے تھے. اس کے لیے انجینئرز نے مدد دی ان کو، اور انہوں نے منجنیق بنائی. اس منجنیق میں ابراہیم کو دور رکھ کر پھینکا گیا آگ کے اندر، اور ابراہیم اس کارگاہ میں پورے اترے اور خوشی خوشی گئے. ماں نہیں بلکہ جبریل لینے کے لیے آئے، کہ جبریل کو رحم آ گیا کہ یہ تو جل جائے گا، خلیل خدا، یہ اللہ کا پیارا خلیل لاڈلا، یہ تو جل جائے گا آگ میں، آگ میں جا رہا ہے. راستے میں جبریل آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کا حاجہ، جبریل یہ سخت کارگاہ ہے، جل جاؤ گے، راکھ بن جاؤ گے، کیا مدد کروں یہاں سے، آپ کو نکال کے لے جاؤں آسمانوں کی طرف، بہشت کی طرف؟ حضرت ابراہیم نے کہا کہ محتاج تو ہوں، مدد تو چاہیے، اما الیک فلا، تیری مدد نہیں چاہیے، جس نے آزمائش میں ڈالا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ مجھے بچا لے گا. عزیزان، اس طرح حضرت ابراہیم نے، حضرت موسیٰ نے ماں کو چھوڑ دیا، حضرت ابراہیم نے اپنے شیرخوار فرزند کو چھوڑ دیا، مکہ کی سرزمین پر، سنگلاخ سرزمین پر چھوڑ کر، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے. اب یہاں تو ماں باپ چھوڑ کے گئے ہیں، بہترین افطار، بہترین سحری، بہترین ہر نظام ہے، پھر بھی فون کرتے ہیں ہمارا بچہ زندہ ہے یا نہیں ہے. حضرت ابراہیم اپنے شیرخوار بچے کو صرف ماں کے ساتھ، وہ بھی کسی آبادی میں نہیں، کسی ادارے میں نہیں، ایسے ہی پہاڑوں میں وادیوں میں چھوڑ کر آ گئے جہاں درندے تھے، چاروں طرف بھیڑیے اور چیر پھاڑ کھانے والے درندے، وہاں چھوڑ کر اللہ کے حکم سے واپس آ گئے۔ وہاں پھر جبریل آئے اور آ کر حضرت ہاجر سے کہا کہ آپ تنہا یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ ہمارے مرد نے، جو ہمارا خاوند ہے یا شوہر ہے، اس نے ہمیں یہاں چھوڑ دیا ہے۔ تو کہا کہ کیسا مرد ہے یہ؟ جبریل آئے، کہا کیسا مرد ہے یہ؟ اس کو احساس نہیں تھا کہ ایک تنہا عورت اور وہ بھی چھوٹا سا شیرخوار بچہ، نہ ان کے لیے کوئی راشن چھوڑ کے گئے، نہ پانی کا انتظام، نہ آبادی، نہ حفاظت، اور کیوں یہ کام کر کے گئے؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں، وہ کہا جبریل نے کہ آپ کو کس کے حوالے کر کے گئے ہیں؟ حضرت ہاجر نے کہا ہمیں اللہ کے حوالے کر کے گئے ہیں، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا نمائندہ ہے، یہ ہمیں اللہ کے سپرد کر کے گیا ہے، اس لیے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اس طرح خدا نے اس کارگاہ میں ہاجر و ابراہیم کو دائمی بنا دیا، ابدی بنا دیا۔ اب تمام بعد میں آنے والوں کو حج کرنا ہوتا ہے، حج کس کا نام ہے؟ نقش قدم ابراہیم، نقش قدم اسماعیل و نقش قدم ہاجر، تین آدمیوں کے نقش قدم کا نام حج ہے، یہ ساری کارگاہ ہے، تاکہ اس جذبے کے تحت لوگ بنیں۔ حضرت موسیٰ کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے آمادہ کیا، تیار کیا اور کئی کارگاہوں میں بھیجا، پہلے صندوق میں بند کیا، فرعون کے گھر میں رہے، پھر وہاں جوان ہوئے، جوان ہونے کے بعد پھر شہر میں آئے، شہر کے حالات دیکھے، وہاں لڑائی ہوئی موسیٰ کی، موسیٰ کے ہاتھوں بندہ مر گیا، پھر اس کے بعد انہوں نے موسیٰ کے خلاف پلاننگ شروع کی، موسیٰ کو پکڑو، سزا دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے آ کر خبر دے دی کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے، پکڑنے آ رہے ہیں۔ موسیٰ مصر سے نکل گئے، نہ راستوں کا علم ہے، نہ راشن پاس ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ ایڈریس کسی کا ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ رشتہ دار ہے، تنے تنہا یہ جوان جنگلوں میں مارا مارا مدائن جا نکلا، مدین جا نکلا۔ وہ مدین میں جا کر افسردہ ایک جگہ کنویں پہ بیٹھا ہوا تھا کہ رش ختم ہو، میں پانی پیوں۔ وہاں پر دو لڑکیاں آئیں اپنے ریوڑ کو پانی پلانے، اس نے دیکھا باقی سارے مرد ہیں، یہ لڑکیاں تنہا ہیں۔ جوان نے ان لڑکیوں کی مدد کی، لڑکیاں گھر گئیں۔ لڑکیوں کے باپ نے پوچھا کہ آج جلدی کیوں آ گئی ہیں آپ؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح ایک جوان نے آج ہماری بھیڑوں کو پانی پلا دیا جلدی، اور ہماری باری جلدی آ گئی۔ تو وہ نبی تھے شعیب، حضرت شعیب، ان کی بیٹیاں تھیں۔ حضرت شعیب نے کہا جلدی بلاؤ اس جوان کو۔ جوان آ گیا، اب نئی کارگاہ حضرت شعیب کے ہاں شروع ہوئی۔ حضرت شعیب نے کہا کہ، یعنی یہ اللہ کا کام تھا، خدا بھیج رہا ہے حضرت موسیٰ کو۔ پھر اس کے بعد حضرت شعیب کے ساتھ 10 سال رہے وہاں پر، نئی کارگاہ 10 سال کی کارگاہ اٹینڈ کی۔ پھر جب اس میں موسیٰ پختہ ہو گئے، واپس آئے، بچے لے کر، شادی بھی ہو گئی، اور واپسی پہ خداوند تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلا کر حضرت موسیٰ کو معجزہ دیا اور منشور دیا، اور کہا کہ جاؤ فرعون سے مقابلہ کرو۔ نیا مرحلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد حضرت خضر کے پاس بھیجا، تکمیلی کارگاہ، آخری کارگاہ حضرت موسیٰ کی، کہ جو ابھی خضر کے پاس، کہ اور بہت ساری بنیادی باتیں، راز و رمز و اسرار بھی سیکھو۔ لہذا موسیٰ کارگاہوں میں، ایک ایک کارگاہ میں بنتے گئے آگے۔ اس وجہ سے جو مائیں اپنے بچوں کو اللہ کے سپرد کر دیں، خدا ان کو لیڈر و امام بنا دیتا ہے، لیکن جو مائیں اپنے گلے لگا کے رکھیں، فرعون ان کو یا قتل کر دیتا ہے یا اپنا لیبر بنا لیتا ہے۔ ایسے ہی ہوگا، جو بچے ماؤں کی گودوں میں رہیں گے، وہ کسی فرعون کے یا مقتول ہو جائیں گے یا اس کے لیبر بن جائیں گے، اس کے نوکر چاکر بن جائیں گے، فرعون کی کھیتوں میں اور کچن میں کام کریں گے۔ یا لیکن اگر امام بننا ہے، لیڈر بننا ہے، پھر آپ کو ماں سے جدا ہونا ضروری ہے، اور ماں بھی اتنی بابصیر تو باشعور ہو اپنے بیٹے کو یم میں ڈال سکے، اپنے بیٹے کو حالات کے دریا کے سپرد کر سکے، اور الاؤ میں جا سکے بیٹا، وہ بنتا ہے کہیں جا کر۔ ورنہ ہر پیزا کھانے والے کو خدا امام نہیں بناتا، ہر برگر والے کو خدا امام نہیں بناتا۔ عزیزان، اللہ نے یہ شرطیں نہیں رکھی ہوئی کہ جس کے پاس لیپ ٹاپ ہے، موبائل ہے، ہم اس کو امام بنا دیں گے، ہر وہ جو چلنا بھی نہیں جانتا تھک جاتا ہے، پاؤں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں، اور جن کو اسکول پہنچانے کے لیے بھی ڈرائیور چاہیے، ان کو ہم امام نہیں بناتے. امام کن کو بناتے ہیں؟ جن کو آزمائشوں میں ڈالتے ہیں اور سختیوں میں ڈالتے ہیں، اور سختیوں کی بٹی سے بن کر پک کے نکلتے ہیں، اتنے پکتے ہیں کہ پھر کوئی فرعون ان کو توڑ نہیں سکتا، بلکہ ان کے ہاتھوں سے فرعون نابود ہو جاتا ہے. اب یہ مبارزہ ہے، یہ نقشہ تھا فرعون کا، یہ سوچ تھی فرعون کی. اس کے جواب میں حضرت موسیٰ نے کیا کہا؟ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد مانگو، واصبروا، اور استقامت دکھاؤ. ہوگا کیا؟ اے موسیٰ، ہم اللہ سے مدد مانگے و استقامت دکھائیں تو کیا ہوگا؟ ہوگا یہ کہ خدا تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا، تمہیں خدا زمین کا حاکم بنا دے گا، خدا تمہیں زمین کا فرمان روا بنا دے گا، خدا تمہیں زمین کا پیشوا بنا دے گا. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین، انجام و نجات متقین کے لیے ہے، غیر متقی کے لیے نجات نہیں ہے. قالو، اب توجہ کریں، قوم اور لیڈر، کتنا فرق ہے فکری طور پر، کتنا فرق ہے عزم و ارادے کا، کتنا فاصلہ ہے امت اور امام میں. توجہ کریں، ابھی یہ موسیٰ کا فرمان ہے. ایک، اب تین مثلث بن گئی ہے، ایک طرف فرعون اور فرعونی نظام، ایک طرف موسیٰ، ایک طرف بنی اسرائیل، تین گروہ بن گئے. فرعون کی سوچ یہ ہے کہ ان کو قتل کرو، ان کی عورتوں کو کنیزیں بناؤ، اور ان کے اوپر غلبہ پاؤ، قہار بنو، ان کو سرکوب کرو اور کچلو ان کو، سخت، اٹھ نہ سکیں، سر نہ اٹھانے دو ان کو. یہ فرعونی نظریہ ہے. موسیٰ کا نظریہ کیا ہے؟ اللہ سے مدد مانگو، استقامت دکھاؤ، قیام کرو، مبارزہ کرو، کہ خدا تمہیں زمین کا وارث بنا دے گا، تم نے زمین کا وارث بننا ہے. اب قوم کا نظریہ دیکھیں، قوم کی سوچ کیا ہے؟ قالوا اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا. اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے ہیں، تیرے آنے کے بعد بھی ستائے جا رہے ہیں. پہلے فرعون ستاتا تھا، اب تو نے ستانا شروع کر دیا. آخر کیوں آرام نہیں کرنے دیتا ہمیں؟ کیوں چین سے نہیں رہنے دیتا ہم؟ ہم مسکین لٹے پٹے بندے فرعون کے ہاتھوں سے ذلیل و خوار، اب تو نئی مار مروانا چاہتا ہے. تو کہتا ہے فرعون کے مقابلے میں اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. اوزینا من قبل ان تأتینا، تیرے آنے سے پہلے وہ بڑے چین سے لسی پی کے سوئے ہوئے تھے، بڑا خوبصورت دن ملا ہوا تھا اور اس میں غرق تھے ہم تیرے آنے سے پہلے، اور ابھی تو آیا ہے، آ کر عجیب و غریب باتیں بتاتا ہے کہ اس فرعون کے مقابلے میں اٹھو، اس نظام کے مقابلے میں اٹھو. یہ کیا باتیں ہیں؟ قالوا اوزینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ، تیرے آنے سے پہلے بھی تکلیف دی گئی، اذیتیں پہنچائیں گئی ہمیں، ومن بعد ما جئتنا، تیرے آنے کے بعد بھی تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں. قال موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ عسى ربکم ان یہلک عدوکم، قریب ہے اگر تم قیام کرو، اللہ کی راہ پر آ جاؤ، تمہارے دشمن کو خدا ہلاک کر دے گا. دشمن کی ہلاکت کا وقت آ پہنچا ہے. ابھی تک تمہاری ہلاکت کا وقت تھا، تمہاری ذلت کا وقت تھا، تمہاری رسوائی کا وقت تھا، فرعونی حاکمیت کا وقت تھا، لیکن اب الٹ ہونے والا ہے. تمہیں خدا نے وارث بنانا ہے زمین کا، اور فرعون کی ہلاکت کا وقت، طاغوت کی ہلاکت کا وقت قریب آ گیا ہے. وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اب خدا نے تمہیں خلیفہ بنانا ہے، تمہاری حکومت کی باری ہے، تمہاری حاکمیت کا زمانہ آ گیا ہے، غلامی کا زمانہ ختم ہو گیا. كيف تعملون، اب دیکھو تم کرتے کیا ہو. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. پھر اس کے بعد وہ ماجرا شروع ہوا. باہر کے بات دل ناخواستہ موسیٰ کے ہاں میں ہاں ملائی، چاہتے نہیں تھے. بنی اسرائیل بالکل ذہنی طور پر موسیٰ کے تفکر کے لیے تیار نہیں تھے. سامریت کے لیے خوب تھے، بنی اسرائیل ذہنی طور پر سامری کے لیے آمادہ تھے کہ کوئی سامری آئے، وہ ہمیں کہے یہ گسالہ، یہ بچڑا تمہارا خدا ہے، اور یہ تمہاری حاجتیں پوری کرے گا، اس کے اوپر منتیں چڑھاؤ، اس کے اوپر نظریں چڑھاؤ۔ وہ زندہ جانور بھی نہیں تھا، سونے چاندی کا بنا ہوا بچھڑا تھا، گائے کا بچہ۔ اور بنی اسرائیل کو گائے کے بچے سے زیادہ امیدیں تھیں، موسیٰ سے اتنی امیدیں نہیں تھیں، اور سامری پر زیادہ اعتماد تھا، موسیٰ پر اعتماد نہیں تھا۔ جب ایک قوم فکری طور پر پست ہو جاتی ہے، اس کا سامری پر اعتماد بڑھ جاتا ہے، موسیٰ پر اعتماد کم ہو جاتا ہے۔ موسیٰ کے ساتھ ہم فکر و ہم قدم نہیں بنتی، ہم مقصد نہیں ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام کا راستہ بالکل واضح و روشن ہے، وہ یستخت کہ اب تمہاری خلافت و اب تمہاری حکومت کا وقت آ گیا ہے۔ خوب، یہ ایک مورد ہے جہاں پر خداوند تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اعلان کروایا حکومت کا، کہ میں تمہیں نمازیں پڑھانے نہیں آیا، مجلسیں پڑھنے نہیں آیا، بلکہ کس لیے آیا ہوں؟ تمہیں غلامی سے نجات دے کر، تمہارے دشمن کو ہلاک کر کے، اور وہ بھی تمہارے ذریعے سے۔ تم اللہ پر بھروسہ کرو و استقامت دکھاؤ، قیام کرو، تمہارے ذریعے سے یہ سارا کام کرنے آیا ہوں، اور تمہاری حکومت یا تمہارے اوپر الہی حکومت قائم کرنے کے لیے آیا ہوں، فرعونی نظام سے نکال کر الہی نظام کے تحت تمہیں لانے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن قوم اس مقصد کے لیے تیار نہیں تھی، چونکہ قوم کے اندر سامریوں نے ذہنی طور پر اس قوم کو مفلوج کر دیا تھا، اور فرعونوں نے غلامی ان کے رگوں کے اندر پہنچا دی تھی، رچ بس گئی تھی۔ غلامی وہی ہے جو آج موجود ہے، یعنی ہم نے پڑھنا ہے، اکیڈمک تعلیم حاصل کرنی ہے، حاصل کر کے کیا بننا ہے؟ جاب۔ جاب کیا ہے؟ ملازمت۔ بہترین ترجمہ جاب کا اردو میں کیا جاتا ہے، ملازم۔ ملازم یعنی نوکر، ہم نے نوکر بننا ہے، طے ہے۔ بڑا نوکر بننا ہے کسی نے، اور کسی نے چھوٹا نوکر بننا ہے۔ ہمیں یہ تعلیم مت دو امامت کی، امامت، امام ہم نے قبر کے لیے رکھا ہوا ہے، دنیا میں امامت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہ عزیزان، یہ طے ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ خدا نے زمین کا وارث اپنے بندوں کو بنانا ہے۔ بعد میں آئے گا کہ کمزور بندوں کو، آیت بعد میں آئے گی کہ اللہ نے زمین کا وارث طاقتوروں سے زمین لے کر کمزوروں کے سپرد کرنی ہے۔ خدا نے یہ وعدہ خدا ہے، یہ قانون خدا ہے کہ زمین طاقتوروں سے لے کر کمزوروں کے حوالے کرنی ہے۔ لیکن یہ کمزور جب ان کے اندر بیداری و شعور پیدا ہو جائے، اس وقت یہ تبادلہ ہوگا کہ انشاءاللہ خدا و تعالی وہ وقت لائے کہ زمین پوری ان ظالموں و فرعونوں سے آزاد ہو کر اور الہی نظام کے مطابق، الہی بندگان الہی کے ہاتھوں انشاءاللہ نظام الہی قائم ہو، و اس مملکت کے اندر بالخصوص انشاءاللہ۔ سوالات کا وقت روز رہ جاتا ہے، چونکہ بعض زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، کوشش کریں گے کہ بعض دنوں میں سوالات کے لیے بھی وقفہ چھوڑیں، آج باقی نہیں ہے۔